ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیات تلاوت کی گئی ہیں قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات میرے مخدوم و محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ علالت کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ آئندہ جمعے وہ ضرور خطاب فرمائیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے غزوہ احد کے شہداء کا یوم شہادت منایا جاتا ہے اور غزوہ احد جس وقت ہوا، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفن کیا جانے لگا، آپ کی تدفین عمل میں آئی تو پہنانے کے لیے کفن کا کپڑا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اور جو کپڑا دستیاب ہوا اس سے اگر چہرے کو ڈھکتے تو پیر کھل جاتے، اور اگر پیروں کو ڈھکا جاتا تو چہرہ کھل جاتا۔ یہ مسلمانوں کی غربت کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے چہرے انور کو ڈھک دیا جائے کپڑے سے، کفن سے، اور پیروں پر گھاس ڈال دی جائے۔ اس طریقے سے مسلمان شہداء کی تدفین ہوئی۔ تو غزوہ احد تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے کہ جسے ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج ہم جس آسائش میں ہیں، جس طرح سہولیات آج ہمیں میسر ہیں، ان کو دیکھیں اور مسلمانوں کا اس وقت حال دیکھیں تو یقیناً ہمیں رونا آئے گا کہ مسلمان کس قدر غربت کا شکار تھے، لیکن ایمانی قوت ان کے دلوں میں ایسی تھی کہ آج اتنی آسائشوں کے باوجود، آج مال اور دولت کی اتنی ریل پیل کے باوجود بھی ہم تمام لوگ اکٹھا ہو کر بھی اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کریں تو ہم ان کے ایمانی جذبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، 10 شوال المکرم۔ اور اسی طریقے سے اس شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کے دن امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ اور شوال ہی کے مہینے میں دینی مدارس میں کتابوں کا آغاز ہوتا ہے، تو افتتاح بخاری کی تقریبات بھی اسی شوال کے مہینے میں منعقد ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بیان کی جائیں، کہ ان کی سیرت بیان کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے کردار، ان کے عمل کو بیان کرنا، اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس لیے کہ ان کی کامیاب زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو ان کا ذکر اس اعتبار سے بھی فائدے سے خالی نہیں، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے احوال سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت فن حدیث ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فن حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دین اسلام میں جو سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب اور سب سے زیادہ جسے مقبولیت حاصل ہے وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں آگے عرض کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے حدیث کا ادب کیا، اور کتنی محنت کر کے، کتنی عرق ریزی سے حدیث کا یہ مجموعہ تیار کر کے ہمیں دیا، جو آج اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم حضور کے بے شمار ارشادات سے محروم رہ جاتے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے اس مجموعے کو مرتب کیا، اور حدیث شریف کی اہمیت آپ خوب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کا ایک ایک ارشاد ہمارے لیے واجب الاعتقاد واجب العمل ہے، کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، اس پر عقیدہ رکھنا ہے، بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی اسی طریقے سے عمل کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے یہ واجب الاعتقاد اور واجب العمل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ حدیث پاک اور ہمارے دین کے ماخذ، کہ ہمارا دین کن چیزوں سے ہمیں ملا، وہ چار چیزیں ہیں: قرآن مجید فرقان حمید، حدیث رسول، اجماع امت اور قیاس۔ یہ چار چیزیں ہمارے دین کا ماخذ ہیں کہ ہمارا دین ہم نے اس سے اخذ کیا، اور بعد کی جو دو چیزیں ہیں اجماع امت اور قیاس، یہ بھی اس وجہ سے دین کا ماخذ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے سند عطا کی، تو یہ دین کا ماخذ ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث یہ دونوں عمل کے اعتبار سے یکساں درجہ رکھتے ہیں، لیکن مختلف اوقات میں اگر آپ ماضی کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ماضی میں تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف وقتوں میں مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو تو لے لیا لیکن حدیث کا انکار کر گئے، اور کہنے لگے کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے اس لیے کہ یہ بہت بعد میں لکھی گئیں، معلوم نہیں اس میں کیا رد و بدل ہوا ہوگا۔ یہ اعتراض بھی ان کا غلط ہے، میں آگے چل کے اس کا جواب دوں گا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ارشاد ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پر لازم ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ ماخذ دین سے نکال دیں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے دین میں عمل ایسے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اعمال دین سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اذان جو ہم پانچ وقت ہماری مساجد میں دیتے ہیں، جو مسلمانوں کا شعار ہے، اس اذان کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں نہیں ہے۔ ہم جو اذان کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اذان کا حکم کہیں نہیں ہے۔ یہ حدیث کے ارشاد ہی کی بنا پر یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ ہم ادا کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس نماز کے جنازہ کے احکام نہیں ملتے، یہ حدیث کے ارشاد کی وجہ سے دین کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس کو قبلہ اول ہونے کا حکم قرآن میں کہیں موجود نہیں۔ تحویل قبلہ کے بعد ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، لیکن اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف جو ہم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ جمعہ اور عیدین کے جو خطبات ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں اس کا حکم نہیں ہے، اور یہ سب حدیث کے ارشادات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن لے لیا، صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، تو وہ آدمی بھی گمراہ ہے، اس لیے کہ اگر حدیث کو نہیں مانے گا اس کا دین ہی ناقص ہو جائے گا۔ یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ یہ دوسری اور تیسری صدی میں حدیث کو جمع کیا گیا، نہ جانے دو صدیاں گزر گئیں، لوگوں کے حافظے کا کیا حال ہوگا، لوگ بھول گئے ہوں گے، حضور نے جو ارشاد فرمایا اس میں رد و بدل کر دیا ہوگا۔ یہ اعتراض بھی ان کا غلط ہے، اس لیے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لکھنے کا رواج تھا۔ کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان حدیث لکھا کرتے تھے، اور یہ روایات بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں ملتی ہے روایت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، کفار کے کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہیں برگشتہ کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اے عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ تمہارے نبی کبھی پیار و محبت کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی ان پر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لہذا تم ہر بات مت لکھا کرو کہ بتقاضائے بشریت کبھی ایسی بات ان کے منہ سے نکلے کہ جسے لکھا نہیں جانا چاہیے، لہذا تم ہر بات مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ نے لکھنا موقوف کر دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں، لہذا تم ہر بات مت لکھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عبداللہ، اے عبداللہ، میں مجھ پر کیفیت چاہے کچھ ہو لیکن قسم خدا کی میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی کے تحت ہوتا ہے، مرضی الہی کے تحت ہوتا ہے، حضور سے کچھ غلط صادر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کے نام خصوصیت کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث لکھا کرتے تھے، اور حدیث کی کتابیں، حدیث کے صحیفے ان کے موجود ہیں، اور یہ روایات بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ حضور کے دور میں کتابت حدیث نہیں ہوئی یہ غلط ہے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حدیث لکھنے والے جتنے بڑے بڑے امام ہیں وہ سب عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ مثلا امام بخاری، یہ بخارا کے رہنے والے تھے، امام مسلم، یہ نیشاپور کے رہنے والے تھے، امام ترمذی، یہ ترمز کے رہنے والے تھے، امام ابو داؤد، یہ سجستان کے رہنے والے تھے، اور حضرت امام ابن ماجہ، یہ قزوین کے رہنے والے تھے۔ چنانچہ یہ سب کے سب جب عجمی تھے تو حدیث اگر لکھنا یہ رواج تھا تو عربیوں نے کیوں جمع نہیں کی اور عجمیوں نے کیوں کی؟ یہ تو عرب سے دور تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض بھی ان کا بالکل لغو اور بیکار ہے، اس لیے کہ یہ جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں اگرچہ یہ عجمی تھے، لیکن یہ دیکھو انہوں نے حدیثیں کن سے نقل کی؟ انہوں نے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نقل کی، انہوں نے تو عربی النسل صحابہ سے نقل کی۔ تو پھر یہ اعتراض بالکل لغو اور بیکار ہو جاتا ہے کہ اجمیوں نے کیوں کی اور عربیوں نے کیوں نہیں کی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کسی کا لائق اور فائق ہونا یہ اسلام میں عربی اور اجمی ہونے پر موقوف نہیں، کوئی اجمی بھی لائق اور فائق ہو سکتا ہے اور کوئی عربی بھی لائق نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اجمیوں نے نقل کی اس لیے حدیث کو نہیں لیا جائے، اور اگر یہی معیار ہو جائے پھر تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت میں سے بڑے بڑے قد آور صحابہ، حضرت بلال حبشی، وہ حبش کے رہنے والے تھے، وہ عربی النسل نہیں تھے، کتنا بڑا مقام ان کا اسلام میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کے رہنے والے تھے، عربی النسل نہیں تھے، لیکن کتنا بڑا مقام ان کا دین اسلام میں ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ حضور اس قدر محبت فرمائے، اسلام میں اتنا بڑا مقام، لیکن کیا صرف عجمی ہونے کی وجہ سے انہیں دین اسلام سے نکال دیا جائے؟ حضرت صہیب رومی، روم کے رہنے والے تھے، تو یہ بات بالکل لغو ہے کہ اجمیوں نے لکھی اس لیے حدیث کو نکال دیا جائے. اجمیوں نے بھی لکھی اور عربیوں نے بھی لکھی, اور جتنے اجمی ہمارے محدثین ہیں انہوں نے حدیث ان عربی ان نسل صحابہ سے نقل کی, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر خود حدیث شریف کو لکھوایا. 8 ہجری میں یمن سے ایک شخص آئے ابو شاہ, انہوں نے کہا کہ حضور مجھے مکے کی حرمت پر, انسان کی حرمت پر کچھ لکھ کر دیجئے انسانی حقوق کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور آپ نے وہ ساری روایات لکھوا کر ان کے حوالے کی. بخاری مسلم ابو داؤد کئی روایات ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو خود لکھوایا. تو یہ بات, یہ اعتراض غلط ہے کہ حدیث 2-3 صدیوں کے بعد لکھی گئی. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی لکھی گئی, صحابہ کے عہد میں بھی لکھی گئی, تابعین کے عہد میں بھی لکھی گئی, اور اس کے بعد بھی احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ اس کو مرتب کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی ترغیب دی کہ لوگ احادیث کو یاد رکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے تو آپ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ اور آسان انداز میں بیان فرماتے, اور ایک ایک بات کو بعض اوقات 3-3 بار ارشاد فرماتے تاکہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم اسے یاد رکھ لیں, اور یاد رکھنے کے بعد پھر ہم سے بعض مواقع پر حضور بھی لکھواتے, اور بعض مواقع پر بہت سے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے. ایک اعتراض کا جواب علماء نے یہ بھی عطا فرمایا کہ اہل عرب ان کا حافظہ بہت قوی ہوتا تھا. مسلمان تو الگ بات ہے, عرب کا حافظہ اتنا قوی ہوتا تھا, آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ عربی زبان کی اس وقت کوئی ڈکشنری نہیں تھی, کوئی لغت عربی زبان کی اس وقت موجود نہیں تھی, لیکن ان کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا, ان کے قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی 100 نام تھے. علماء نے لکھا کہ شہد کے عربی زبان میں 80 نام ہیں. جب کوئی لغت نہیں تھی, جب کوئی ڈکشنری نہیں تھی, تو یہ 80 نام کہاں لکھے ہوئے تھے؟ یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھے. ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ وہ 80 نام آج ہم تک پہنچے. فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں سانپ کے 200 نام ہیں. وہ 200 نام کہاں تھے؟ کسی ڈکشنری میں نہیں تھے, یہ لوگوں کے دل و دماغ میں محفوظ تھے. فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں شیر کے 500 نام ہیں, عربی زبان میں تلوار کے 1000 نام ہیں. اور نام تو نام, ہر معنی کے کئی کئی معنی, ہر ہر لفظ کے کئی کئی معنی. فرماتے ہیں کہ ایک لفظ عربی میں ہے عینن, جو آنکھ کے لیے کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے 48 معنی ہیں. ایک لفظ ہے عجوزن, اس کے 70 معنی ہیں. تو یہ سارے معنی یہ کس کتاب میں لکھے تھے؟ ایک ایک چیز کے 100-100 ہزار نام کہاں لکھے تھے؟ کوئی کتاب موجود نہیں تھی. لوگوں کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ ان کے دل و دماغ میں یہ سب موجود تھا. اور عربی کے اشعار تو اتنے مشہور ہیں, اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ عربی شعرا کو, ایک ایک شاعر کو 1000 اشعار یاد تھے. اور آج بھی اگر آپ عربی گرامر کی کتابیں اٹھائیں, عربی فصاحت اور بلاغت کی کتابیں اٹھائیں, تو اس میں کوئی لفظ عربی کا استعمال ہوا, جس معنی کے لیے استعمال ہوا, اگر اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لانی ہو, تو وہ عرب کے شعرا کے اشعار لے کر کے آتے ہیں کہ دیکھو اس کا معنی یہ ہے اور فلاں شاعر نے اس کو اسی طرح استعمال کیا. تو ان کا حافظہ تو اتنا قوی تھا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لغو و لہاب اور دوسرے اشعار کو 1000 یاد رکھیں, ایک ایک لفظ کے 1000-1000 معنی یاد رکھیں, ایک ایک لفظ کے کئی کئی 100 گویا نام یاد رکھیں, لیکن حدیث بھول جائیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض بھی بالکل لغو ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اس طرح اعتراض درست نہیں. حدیث شریف کہتے کسے ہیں, یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہے. تو حدیث اس چیز کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا, قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تقریر. قول جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ حدیث, کوئی فعل حضور نے کیا وہ بھی حدیث کہ حضور نے ایسا کیا لہذا ایسا ہی کرنا چاہیے. خود ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تو حضور کا فعل یہ بھی حدیث, اور تقریر یعنی کوئی بات حضور کے سامنے بیان ہوئی. حضور جلوہ گر ہیں, کسی صحابی نے کچھ کہا یا کسی صحابی نے کوئی فعل کیا اور حضور نے اس سے انکار نہیں فرمایا تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے, کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی غلط کام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ اسے منع نہ فرمائیں. حضور کا منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے اور حضور کے سامنے ہوا, لہذا یہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کی کہتے ہیں قول رسول کو, فعل رسول کو, اور حضور کے سامنے کوئی فعل ہو حضور ان کا انکار نہ فرمائیں تو وہ بھی حدیث ہے. اس کے بعد علماء نے فن حدیث پر بہت کچھ لکھا, لیکن چند باتیں میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ اگر کسی کتاب کا مطالعہ کریں یا کوئی شخص آپ کے سامنے کسی حدیث کا حوالہ دے دے. آج کل بہت سے لوگ براہ راست حدیثیں ان کو یاد نہیں, حدیث کا فن نہیں جانتے, لیکن براہ راست حدیث کا انکار کر دیتے ہیں, فوراً کہہ دیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں گویا کہ یہ غلط ہے, تو ایسا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث کی تین قسمیں ہیں. ایک حدیث کی قسم مرفوع ہے جو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک حدیث کی قسم موقوف ہے جو قول صحابی تک ہے, اور ایک حدیث کی قسم مقطوع ہے جو قول تابعی تک ہے. پھر محدثین نے راویوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام بنائی, وہ چار ہیں. ایک ہے متواتر, یہ وہ حدیث کہ جسے ہر دور میں اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اتنے لوگوں کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو, وہ حدیث متواتر ہے. ایک حدیث کی قسم ہے مشہور, یہ وہ حدیث ہے کہ ہر دور میں دو سے زیادہ لوگ اس کے راوی ہوں. ایک حدیث کی قسم ہے عزیز, یہ وہ حدیث کی قسم ہے کہ ہر طبقے میں دو آدمی اس کے راوی ہوں. حدیث کی چوتھی قسم ہے غریب, جسے خبر واحد بھی کہتے ہیں, یہ وہ حدیث کی قسم ہے کہ جسے ہر دور میں ایک شخص کم از کم روایت کرنے والا ہو. تو راویوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے حدیث کی یہ چار قسمیں بنتی ہیں, متواتر, مشہور, عزیز اور غریب. اور راویوں کے احوال کے اعتبار سے بھی حدیث کی اقسام بیان ہوئی کہ راوی کیسا تھا, عادل تھا یا نہیں تھا, حافظ تھا یا نہیں تھا, زاہد اور متقی تھا یا نہیں تھا. تو اس اعتبار سے بھی حدیث کی چار قسمیں بیان ہوئی. ایک ہے صحیح, یہ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کے راوی تمام کے تمام عادل ہوں, عدل کرنے والے ہوں, انصاف کرنے والے ہوں اور تام ضبط ہوں, یعنی حدیث کو محفوظ رکھنے والے ہوں. حدیث کو محفوظ رکھنے کے دو طریقے, ایک تام صدر ہے یعنی دل میں محفوظ رکھنا, اور ایک ہے تام کتاب کہ کتاب میں محفوظ رکھا. تو صحیح حدیث کے راوی جتنے ہیں وہ سب کے سب عادل ہوں, سب کے سب انصاف کرنے والے ہوں, سب کے سب حافظ ہوں, جن کا حافظہ مضبوط ہو, جو اپنی حدیث کی کتاب کو محفوظ رکھ سکتے ہوں اور کسی اعتبار سے بھی کوئی بھی عیب نہ ہو, تو ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث کی قسم ہے. اور ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں صحیح, وہ ہے غلط کے مقابل. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث غلط ہے, بلکہ یہ حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم صحیح ہے, اس صحیح کے درجے میں نہیں بلکہ نچلے درجے میں ہوگی. تو حدیث کی دوسری قسم ہے حسن, تیسری قسم ہے ضعیف, چوتھی قسم ہے موضوع. تو یہ حدیث کی اقسام ہیں, یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہیں کہ کل کوئی دھوکہ دینے والا آپ کو حدیث کے بارے میں ایسی بات بیان کر دے اور آپ کے عقیدے میں خلل ڈال دے, آپ کو اپنی بدعقیدگی کی طرف لے جائے, تو ان باتوں کا ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. حدیث شریف جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں دو جز ہوتے ہیں,
ایک سند اور ایک ہوتا ہے متن. سند کسے کہتے ہیں؟ تو حدیث راوی کرنے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے شیخ حضرت ابراہیم سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ فلاں سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تو اس کو سند حدیث کہتے ہیں. اور اس کے بعد جہاں سند ختم ہو اس کے بعد جو عبارت ہوتی ہے وہ متن حدیث ہے، جہاں حدیث شروع ہوتی ہے. تو یہ حدیث کی متعلق چند باتیں، چند اصطلاحیں، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا ضروری ہیں. اب آئیے، جو میں نے ذکر کیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا وصال یکم شوال کو ہوا، یہ امام بخاری یہ کب پیدا ہوئے؟ تو ان کی ولادت بھی شوال میں ہوئی، اور شوال کی 13 تاریخ کو جمعے کے دن 194 ہجری میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بخارا میں پیدا ہوئے. آپ کا نام محمد تھا. آپ کا نسب اس طریقے سے ہے کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ. اور اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر بڑے محدث کا نام محمد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو جتنے آپ دیکھ لیں، امام بخاری ان کا نام محمد، امام مسلم ان کا نام محمد، امام ابو داؤد ان کا نام محمد، بہت بڑے امام گزرے امام غزالی ان کا نام محمد بن محمد بن محمد. تو اتنے نام لوگوں نے اپنے بچوں کے حضور کے نام پر رکھے، اس کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے انتہا فضیلت بیان فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھیں. امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن امام بخاری ابھی صغیر سن تھے، بالکل چھوٹے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام بخاری ابھی چھوٹے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے. آپ کی والدہ ماجدہ بہت پریشان، رو رو کر روزانہ دعا کرتی. کہتے ہیں کہ ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور امام بخاری کی والدہ سے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور تمہارے بیٹے کو بینائی عطا کر دی گئی. صبح جب وہ اٹھی تو امام بخاری بینا ہو چکے تھے، ان کی نظروں سے، ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا. اور اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علاقے میں پڑھنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ 10 برس کی عمر ایک محدث کے پاس گئے، دیگر طالب علم بھی تھے، ان محدث نے ایک حدیث پڑھی، اور حدیث کی جو سند پڑھی، امام بخاری ابھی 10 سال کے ہیں، ابھی چند کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن قوت حافظہ کا یہ عالم ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آپ نے یہ حدیث کی سند صحیح نہیں پڑھی. وہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اور دیکھا کہ ایک 10 برس کا بچہ اس طریقے سے کھڑے ہو کر کہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھا، حالانکہ مجھے پڑھاتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا. انہوں نے ڈانٹ کر بٹھا دیا. امام بخاری پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور، آپ نے یہ سند صحیح نہیں پڑھی، آپ چاہیں تو کتاب سے دیکھ لیں. جب امام بخاری نے اتنا کہا تو وہ اٹھے اور اپنے گھر میں جا کر جب کتاب کو دیکھا تو وہی سند صحیح تھی جو امام بخاری نے بیان کی تھی. تو یہ 10 سال کی عمر تھی، اور 16 سال کی عمر میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے جو امام تھے، امام وقی، ان کی جتنی کتابیں تھیں سب آپ نے حفظ کر لی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب حفظ کر لی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنے اصحاب جو صاحب کتاب تھے، جنہوں نے کتابیں لکھی، امام بخاری نے وہ تمام کتابیں حفظ کر لی. حالانکہ آپ کی عمر شریف ابھی 16 برس تھی. امام بخاری کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ 16 برس کی عمر میں آپ اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل بخاری کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے، اور حج ادا کرنے کے بعد آپ وہیں رک گئے، آپ کی والدہ اور بھائی واپس آ گئے اور امام بخاری وہیں رک گئے، اور وہیں سے آپ نے تحصیل علم کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ آپ کے حافظے کے حوالے سے ایک روایت کتابوں میں یہ ملتی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی محدث کے بعد حدیث سننے جایا کرتے، اور آپ کے جتنے ساتھی تھے جو بھی محدث صاحب بیان کرتے فوراً نقل کر لیتے، اور امام بخاری صرف بیٹھے رہتے سنتے رہتے۔ آپ کے ساتھی آپ کو ملامت کرتے کہ بخاری تم لکھ نہیں رہے، اتنی دور آنے کا کیا فائدہ، اتنی حدیثیں سن رہے ہو اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں لکھ رہے۔ امام بخاری سنتے رہے سنتے رہے، بس جب بہت زیادہ لوگوں نے زور دیا تو امام بخاری نے فرمایا کہ بتاؤ اب تک کتنی حدیثیں تم نے لکھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی۔ امام بخاری نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میں سے ایک ایک وہ ساری حدیثیں مجھے سنائے۔ اب آپ کے ایک ساتھی نے حدیث سنانا شروع کی، جب حدیثیں وہ سنانے لگے امام بخاری فرماتے کہ یہاں تم نے غلط پڑھا، یہاں تم نے روایت صحیح بیان نہیں کی، یہاں تم نے سند صحیح بیان نہیں کی، یہاں متن صحیح بیان نہیں کیا۔ امام بخاری وہ اعتراض کرتے گئے کرتے گئے، جب تمام ساتھیوں نے اصل کتاب سے دیکھا تو وہی عبارت صحیح تھی جو امام بخاری نے فرمائی۔ 15,000 حدیثیں امام بخاری سنتے رہے، اور صرف سن کے ان کے ذہن میں ایسی ازبر ہو گئی کہ لکھنے والوں سے غلطی ہوئی لیکن امام بخاری سے غلطی نہیں ہوئی۔ بغداد شریف کا ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام بخاری کی جب شہرت ہو گئی کہ امام بخاری کو اتنی حدیثیں یاد ہیں، امام بخاری کو کل 600,000 حدیثیں یاد تھیں، اور امام بخاری کی جب شہرت ہوئی بغداد میں لوگوں نے چاہا کہ ہم امام بخاری کا امتحان لیں، چنانچہ 10 لوگوں کو تیار کیا گیا اور ان 10 لوگوں سے کہا کہ تم 10-10 حدیثیں بیان کرنا، اور جو حدیث بیان کرو اس کی سند کسی اور حدیث کی بیان کرنا، اور جو سند ہو حدیث کوئی اور بیان کرنا، اس طرح رد و بدل کر کے اور امام بخاری کا امتحان لو۔ چنانچہ سب لوگ تیار ہو گئے، امام بخاری نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت پر ہم جمع ہوں گے، جمع غفیر ہے، لوگ موجود ہیں۔ اب ایک شخص نے 10 حدیثیں پڑھی، سند پڑھی، حدیث پڑھی، امام بخاری سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ لوگ خوش ہو گئے، دیکھو اتنا بڑا چرچا تھا، اتنی ان کی شہرت تھی کہ اتنی حدیثیں یاد ہیں، لیکن 10 حدیثوں میں سے ایک حدیث بھی نہیں پہچان سکے، اور کہا کہ میں نہیں جانتا۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، 10 حدیثیں انہوں نے بیان کی، امام بخاری نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لوگوں نے 100 حدیثیں بیان کر دیں، امام بخاری نے ہر ایک کے جواب میں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اب تو لوگ خوش ہو گئے کہ دیکھو ان کا چرچا ایسے ہی ہے، ان کو تو ایک حدیث کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وضاحت کیجئے، امام بخاری نے کہا کہ بیٹھو۔ سب کو بٹھایا، اب جس نے سب سے پہلے حدیث پڑھنا شروع کی تھی اس سے فرمایا کہ تم نے پہلی حدیث جو بیان کی اس کی سند جو ہے اس کی حدیث یہ نہیں بلکہ اس کی حدیث وہ ہے، حدیث بیان کی، اور کہا جو تم نے حدیث بیان کی متن اس کی سند یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ایک سے لے کر 100 تک ہر ایک کی سند صحیح بیان کی اور اس کے مقابل اس کی حدیث بیان کی۔ تو یہ کیسا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ اتنی حدیثیں یاد کی، نہ صرف یہ کہ حدیثیں بلکہ سند بھی اس طریقے سے یاد کی کہ ایک صاحب نے آپ کا امتحان لینے کے لیے یا طلباء کا امتحان لینے کے لیے کسی محدث نے حدیث جب پڑھی تو سند میں بجائے نام لینے کے راویوں کی کنیت بیان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں نام بھی رکھا جاتا اور کنیت بھی ہوتی، یعنی کس بات سے وہ مشہور ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ یہ ان کا نام نہیں بلکہ کنیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن۔ تو عرب میں نام بھی ہوتے اور کنیت بھی ہوا کرتی تھیں، بعض لوگ ناموں سے مشہور ہوتے، بعض لوگ کنیت سے مشہور ہوتے، یعنی حضرت ابو ہریرہ ایسے کنیت سے مشہور کہ ان کا نام کسی کو معلوم ہی نہیں، اور بہت سے صحابہ ایسے ان کے نام اتنے مشہور اور ان کی کنیت سے کوئی واقف نہیں۔ تو ان محدث نے امتحان کی غرض سے ایک حدیث کی سند بیان کی اور بجائے ناموں کے ہر راوی کی کنیت بیان کی اور مجمع میں اعلان کیا کہ ہے کوئی ان کے نام بتانے والا؟ تو راوی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے محدث بیٹھے تھے، طالب علم بیٹھے تھے، لیکن ایک بچہ کھڑا ہوا جس کا نام محمد بن اسماعیل تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے فوراً تینوں کے نام بیان کر دیے۔ سارا مجمع حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو نام معلوم نہیں، لیکن اس بچے نے نام بیان کر دیا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، اور دیانت داری کا یہ عالم صرف حدیث کے فن سے ہی نہیں واقف تھے، دیانت دار اتنے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے بہت مال چھوڑا تھا اور آپ نے اس مال کو کاروبار میں لگا دیا، اور اس کی آمدنی سے اپنا گھر بھی چلاتے اور لوگوں پر صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی ماہانہ آمدنی 500 درہم تھی، اس 500 درہم میں سے 300 درہم آپ غریبوں پر صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے پاس کچھ مال آیا اور خریدار بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ 5000 درہم نفع پر ہمیں یہ مال دے دیں۔ امام بخاری نے دیکھا کہ رات کا وقت ہو چکا ہے، ان سے فرمایا کہ آپ صبح آئیے۔ صبح جب ہوئی تو جن کو رات میں کہا گیا تھا ان سے پہلے ایک اور گاہک آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ مال 10000 درہم پر مجھے دے دیجیے۔ امام بخاری نے دیکھا کہ میں نے رات میں انہوں نے مجھے 5000 کی آفر کی، میں نے نہیں دیا، میں نے کوئی سودا نہیں کیا، لیکن میں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ میں انہیں دے دوں گا تو میں اپنی اس نیت سے نہیں ہٹوں گا، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں یہ مال نہیں دے سکتا، 10000 نفع چھوڑ کر 5000 میں انہیں صرف اس لیے دیا کہ رات وہ پہلے آ چکے تھے، ورنہ آپ پر کوئی یہ واجب نہیں تھا کہ آپ انہی کو بیچتے، آپ نے کوئی سودا نہیں کیا، لیکن دیانت داری کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 5000 درہم نقصان برداشت کیا لیکن ان کو دیا کہ جو پہلے آئے تھے۔ اور سادہ طبیعت اتنی، باوجود مال ہونے کے ان کی خوراک، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں چند بادام کے ٹکڑے آپ کھایا کرتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، اور کہیں مصروف ہوتے، کہیں نکل جاتے تو گھاس کھا کر گزارا کرتے اور اپنا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور پڑھنے میں پڑھانے میں اس قدر مشغول، اس قدر مشغول کہ روٹی قریب ہوتی بغیر شوربے کے سوکھی روٹی ہی کھا لیا کرتے، اور اتنا عرصہ یہ سوکھی روٹی کھائی کہ جب آپ بیمار ہوئے اور حکیم نے جب قارورہ منگوایا، جب پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں تو حکیم نے قارورہ جب منگوایا اس نے کہا کہ اس شخص کی آنتیں اس قدر خشک ہو چکی ہیں کہ کوئی تر چیز اس نے کھائی نہیں ایک عرصے تک۔ چنانچہ امام بخاری سے کہا گیا کہ آپ شوربے سے روٹی کھائیں تو آپ کی طبیعت اتنی سادہ۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، حدیث شریف سناتے، اور لوگوں کو حدیث شریف سنانے کا اس قدر شوق کہ جب کسی سے خوش ہوتے تو لوگ انعام اور اکرام دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آؤ انعام اور اکرام بھی ملے گا، اور آج تمہاری اس بات نے مجھے خوش کیا، آؤ میں تمہیں 300 حدیثیں سناتا ہوں۔ یہ حدیث کا ذوق اور شوق، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ادب کا اس قدر پاس کرتے کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کہیں درس دے رہے تھے کہ کسی سامعین میں سے، حاضرین میں سے کسی نے اپنی داڑھی سے تنکا جھاڑ دیا، وہ تنکا مسجد میں گرا، امام بخاری کے قریب بیٹھے تھے، امام بخاری نے غیر محسوس طریقے سے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین کے اندر ڈال لیا اور درس دیتے رہے، اور اس کے بعد جب درس سے فارغ ہوئے تو مسجد کے باہر جا کر پھر آستین جھاڑ کر کے اس تنکے کو نکالا کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آج جو ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صف میں بیٹھے اور صف میں آگے اگر کوئی کچرا ہے تو ہم کچرے کو صف سے ہٹا کر اور زمین کے فرش پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ صف مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد یہ فرش ہے، تو فرش پر کوئی چیز پھینکنا یہ آداب کے خلاف ہے، اسے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ایک تنکا مسجد کے صحن میں یا مسجد کے فرش پر پھینکنا یہ خلاف آداب ہے۔ تو جو چیزیں ہم کر لیا کرتے ہیں وہ کس قدر مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اتنے بڑے محدث ہونے کے، باوجود اتنے نیک اور متقی امام ہونے کے، لوگوں نے حسد میں آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ دیکھا کہ امام بخاری جہاں بیٹھتے ہیں سارا مجمع اس طرف چلا جاتا ہے، حسد کی آگ میں بھڑکتے ہوئے لوگوں نے امام بخاری کے متعلق ایسی باتیں مشہور کر دیں جو امام بخاری نے نہیں کہی تھیں۔ چنانچہ سن 250 ہجری میں نیشاپور میں اتنی مخالفت کی گئی امام بخاری کی کہ امام بخاری کو نیشاپور چھوڑ کر بخارا جانا پڑا، اور آپ مایوس ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، لوگوں کی اس حسد کی وجہ سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ آپ نے اس شہر کو خیرآباد کہا اور بخارا پہنچے۔ لیکن ان حاسدین نے بخارا تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور بخارا میں بھی آپ کو اتنا تنگ کیا کہ 6 سال آپ نے بخارا میں قیام کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس قدر واویلا کیا کہ حاکم وقت نے آپ کو بخارا سے جلا وطن کر دیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے اتنے بڑے امام، لیکن لوگوں کے گویا اس سازش کی وجہ سے اور حاسدین کی وجہ سے آپ بخارا سے بھی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد بخارا سے آپ سمرقند جا رہے تھے، راستے میں ایک علاقے میں آپ نے قیام کیا، عارضی طور پر قیام کیا، اور اس کے بعد سمرقند کی طرف جب آپ بڑھنے لگے، ذوف آ گیا لوگوں کی سازشوں سے، اور اس قدر غلط پروپیگنڈا سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری یہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ دعا کی، اور اس کے 6-7 دن کے بعد ایک ہی ہفتے میں جب آپ سمرقند کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو یکم شوال 256 ہجری کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا آپ کے جسم اقدس سے پسینہ اس قدر نکلا کہ کفن تدفین تک آپ کے جسم انور سے پسینہ نکلنے لگا، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تدفین ہو گئی تو آپ کی قبر انور کی مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ حدیث شریف کی برکت تھی کہ آپ کی قبر انور سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، لوگ اس مٹی کو اٹھا کر جانے لگے، یہاں تک کہ قبر انور کی مٹی کم ہو گئی، اس کے بعد لوگوں نے اس کو ایک جنگلا لکڑی کا لگا کر اور اسے محفوظ کر دیا، لیکن آپ کے مزار کے احاطے سے بھی مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا، اور جب آپ کا وصال ہو گیا ٹھیک 1 سال کے بعد جس بخارا کے حاکم نے آپ کو نکالا تھا اور جس نے آپ کا دل دکھایا تھا، اس کو بھی حاکم وقت نے معزول کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر اور پورے شہر کا گشت کرایا جائے، اور اس کی اولاد بھی مصیبت میں گرفتار ہوئی۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے تنگ کیا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد سمرقند میں جب قحط پڑا اور لوگ پریشان ہو گئے، دعائیں کرتے رہے لیکن بارش نہیں ہوتی تھی، کسی نے کہا کہ امام بخاری کے مزار پر جا کر دعا کرو، یقیناً دعا قبول ہوگی۔ قاضی شہر تمام لوگوں کو لے جا کر کے جب امام بخاری کے مزار پر گئے اور جب دعا کی تو راوی کہتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش 7 دن تک مسلسل ہوتی رہی۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس قدر ادب اور احترام کیا کہ فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھیں، لیکن بخاری شریف جب لکھنے لگے تو فرماتے ہیں کہ ہر حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اور اگر کسی حدیث میں یہ ہوتا کہ یہ نقل کروں یا وہ نقل کروں تو استخارہ کرتے، اور اس کے بعد حدیث شریف کو درج کرتے۔ ایک ایک حدیث کا اس قدر ادب کیا، اس قدر احترام کیا، اور بخاری شریف کی صورت میں آج ہمارے سامنے جو مجموعہ ہے یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 6 لاکھ حدیث میں سے چن کر ان کا انتخاب کیا ہے۔ اس بخاری شریف میں 7,200 سے زائد حدیثیں ہیں، لیکن بعض حدیثیں مقرر ہیں، ایک کے بعد دوبارہ بھی لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ ان کے راوی الگ تھے، تو اس اعتبار سے اگر ان کو نکال دیا جائے تو تقریباً 4000 احادیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 6 لاکھ احادیث میں سے ہم مسلمانوں کے لیے عطا کی ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نوازا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد ان کی قبر انور سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور ان کی قبر انور پر جا کے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسا حدیث کا ادب ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔